سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ألف لام ميم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ فتح عطا کرتا ہے, نصرت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے, اور وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. یہاں پر رومیوں کی فتح کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے جو حرف بحرف پوری ہوئی. ظہور اسلام کے وقت دنیا میں دو بڑی سلطنتیں تھیں, ایک مسیحی رومی سلطنت, دوسرے مجوسی ایرانی سلطنت. دونوں چونکہ سپر پاور تھی تو اس لیے باہم ان کی کشمکش چلتی رہتی تھی. ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہتے, کبھی ایک دوسرے کے علاقے لے جاتا, کبھی دوسرا پلٹ کر جواب دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 603 عیسوی کا واقعہ ہے کہ بعض کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ایران نے رومی سلطنت پر حملہ کیا. رومیوں کو شکست سے شکست ہوئی, یہاں تک کہ 616 تک یروشلم سمیت روم کی مشرقی سلطنت کا بڑا حصہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا اور رومی بری طرح پسپا ہوئے. ایسے حالات میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی کبھی کامیاب ہوں گے اب, لیکن قرآن نے اس پر پیشن گوئی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 عیسوی میں ملی. آپ نے مکہ میں توحید کا کام شروع کیا, اس لحاظ سے یہ عین وہی زمانہ ہے جبکہ مکہ میں توحید اور شرک کی کشمکش جاری تھی. مکہ کے مشرکین نے سرحدی علاقوں کی ناکامی سے فال لیتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارے مشرق بھائیوں, مجوس نے تمہارے اہل کتاب مسیحی بھائیوں کو جو اس وقت کے مسلمان تھے, یعنی سب قومیں مسلمانی کہلائیں پہلے, الا یہ کہ وہ کسی اور نبی کا انکار کر دے, اور ابھی ان تک چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی نہیں تھی اس لیے مسیحی اس وقت کے مسلمان ہی تھے, تو کہا کہ چونکہ تمہارے بھائیوں کو شکست ہوئی ہے تو ہم بھی ایک دن اسلام کا خاتمہ کر دیں گے. انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک اچھی فال قرار دیا. ان حالات میں قرآن پاک نے ایک پیشن گوئی کی جبکہ بظاہر ظاہری حالات میں فتح کے کچھ بھی امکانات نہ تھے, اور یہ دراصل اہل مکہ کو سنانا تھا کہ آج مسلمان یہاں پر مظلوم نظر آتے ہیں, بے بس نظر آتے ہیں, لیکن تم دیکھو گے کہ چند ہی سال کے اندر یہ اسی علاقے کو فتح کر ڈالیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی وقت تھا جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو دوسری طرف روم ایران پر دوبارہ غالب آ گیا. قرآن پاک کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسا ہوگا, اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. لیکن لوگ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے کی بجائے ظاہری چیزوں میں کھو جاتے ہیں. جیسے مثلاً ہم سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو وہاں اچھی جگہ پاؤ گے, لیکن ہم کو اس وعدے پر یقین نہیں, لہٰذا ہم اپنی ساری صلاحیتیں طاقتیں صرف دنیا میں کھپا دیتے ہیں, کیونکہ یہ ظاہری چیز ہم کو نظر آتی ہے, اس کا حسن اور اس کی زینت ہم کو اٹریکٹ کرتی ہے, لہٰذا ہم سب کچھ یہیں دے ڈالنا چاہتے ہیں, یہیں بنانا چاہتے ہیں, اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک وقت مقرر تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے, مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے, انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا. یعنی اہل مکہ تو زمین استعمال کرنے کے اس فن سے واقف ہی نہیں جس طرح قدیم اقوام نے کاشتکاری اور زراعت سے کام لیا, زمین کی آبادیاں بسائیں, لیکن کیونکہ اللہ کے نافرمان تھے تو سب تباہ و برباد ہوئے. اے اہل مکہ, تم کیا چیز ہے جو خدا کے سامنے ٹھہر سکو؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے, پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا, پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے, پھر جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم حق بھک رہ جائیں گے. کیوں کیوں پریشان, کیوں حیران, کیوں نا امید, کیوں مایوس؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دن کی تیاری ہی نہیں کی تھی, وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ واقعی یہ سب ہو جائے گا. تو اچانک ان پہ جب آفت آئے گی تو وہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے, اس کے لیے سنبھل بھی نہ سکیں گے. ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا, وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. جس روز وہ ساتھ یعنی قیامت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی دنیا کی ساری جتھے بندیاں اور پارٹیاں ختم ہو جائیں گی. آج انسانوں نے اپنے آپ کو قوم، نسل، وطن، زبان، قبیلے، برادری، معاشی اور سیاسی مفادات کی بنیاد پر بانٹا ہوا ہے. اس روز یہ ساری دوستیاں اور ساری گروہ بندیاں ختم ہو جائیں گی. بحیثیت گروہ کوئی نجات یافتہ نہیں جب تک انسان کا اپنا عمل درست نہ ہو. انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی پھر نیک اور بد کے گروہ بنیں گے. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایک باغ میں شاداں و فرحا رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا، یعنی اب دو ہی بڑے گروہ ہو گئے نا، ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کا، اور دوسرے انکار کرنے والوں کا. اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. بس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، تسبیح کرو اس کی. تیسرے پہر اور جبکہ تم سے ظہر کا وقت آتا ہے، وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یہ تسبیح کی ایک بہترین شکل ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح اور شام دونوں آیات پڑھنے سے شب و روز کی کوتاہیوں کا ازالہ ہوتا ہے، یعنی یہ تسبیح انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. یہاں پر اللہ کی تسبیح مختلف اوقات میں بیان کرنے کا ذکر ہے. اوقات کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یعنی تسبیح تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں صرف تسبیح بھی مراد نہیں ہے، یہاں نمازوں کے اوقات بھی بتائے جا رہے ہیں. اور نماز بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اور تسبیح کے لیے ہی دراصل ہوتی ہے. تو تسبیح بیان کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، تیسرے پہر اور جب ظہر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اس کا زوال ہوتا ہے، پھر وہ مزید ڈھل جاتا ہے، پھر وہ غروب ہو جاتا ہے، پھر رات اندھیری سیاہ چھا جاتی ہے. یہ مختلف اوقات کی تبدیلی انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے. اور مختلف اوقات میں تسبیح کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ یکسانیت نہ رہے، کہ اللہ کی یاد ایک وقت میں تو بہت کر لی اور پھر بہت سا وقت بالکل غافل ہو گئے. نہیں، ہر تھوڑی تھوڑی دیر اور وقفے کے بعد. اور اسی طرح مختلف اوقات سے انسان کی ذہنی اور قلبی روحانی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے. اب دیکھیے تو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، اس وقت دل میں خاص خوشی ہوتی ہے، اس خوشی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. پھر عین دوپہر جب چمک اٹھتی ہے اور انسان دن کا ایک لمبا عرصہ کام کر چکتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرے. پھر اسی طرح سورج جب ڈھل کے اثر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کو یاد کیا جائے. پھر جب غروب ہو جاتا ہے تو ایک اداسی سی چھا جاتی ہے، پھر اس کو یاد کیا جائے. ایک ریسرچ کے مطابق سورج کی شعائیں زمین سے جب سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے تو ان اوقات میں ایک خاص اینگل سے ٹکراتی ہیں، اور ریئیکشن کے طور پر زمین سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جو انسان کے موڈ میں تبدیلی لاتی ہیں. یعنی جب سورج نکلتا ہے اور جب سورج ڈوبتا ہے تو کچھ ایسی ریز ٹکراتی ہیں کہ اس کی وجہ سے زمین کے اندر سے کچھ ریز نکل کر انسان کو متاثر کرتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان اوقات میں پھر انسان کو ان بدلتے موڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور خود کو سٹیبل رکھنے کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ کہ انسان اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کو یاد کرے. اسی لیے خصوصی طور پر صبح اور شام کا ذکر جو ہے، مسنون دعائیں جو ہیں، وہ بھی بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالنا اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشنا اور اوقات کا تبدیل کرنا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. ایک سے دوسری چیز، دوسری سے پہلی چیز، پھر سے پھر بار بار بدل رہی ہے. یہ سب کچھ اس بات پر گواہ ہے کہ ایک دن یہ زندگی، یہ دنیا آخرت میں بدل جائے گی، ایک مستقل تبدیلی ہو جائے گی، پورا سین بدل جائے گا. جس طرح دن اور رات سے سین بدل رہا ہے، کبھی زمین کا ایک حصہ سورج کے سامنے آتا اور پھر چھپ جاتا ہے، گھوم رہا ہے، ایک دن یہ مکمل طور پہ گھوم جائے گا اور یہ زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. اور وہ دن آخرت کا دن ہوگا. آج کام کرنے کا وقت ہے اور کل جواب دہی کا وقت آ جائے گا. آج تیاری کا وقت ہے، کل امتحان کا وقت ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے جا رہے ہو، آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی، یعنی انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، جن سے یا کسی جانور سے نہیں.
تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. یعنی شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون پائیں. یعنی کہ روز کی چکچک سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایسا بیزار کن رویہ اور بد اخلاقی کا اختیار کرے کہ انسان ایک دوسرے سے پناہ مانگے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں فریق اللہ سے ڈرتے ہوئے آپس کا معاملہ کریں, دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یعنی ابتدا میں خاص طور پر محبت کے جذبات ہوتے ہیں, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان جب بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے تو ہاں وہ پہلے سے جذبات باقی نہیں رہتے, تو ایک اور جذبہ جنم لیتا ہے اور وہ رحمت اور شفقت کا, کہ ایک دوسرے کی تکلیف پر احساس ہوتا ہے. اسی لیے مغرب سے مرد اور عورت کا جو باہم تعلق ہے صرف ایک بنیاد پر قائم رہ گیا اور وہ سیکشل لو ہے, جبکہ اسلام نے صرف یہ بنیاد نہیں بتائی. ازدواجی زندگی کی بنیاد اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہونی چاہیے. وہ چند دن کا کھیل نہیں ہونا چاہیے, مستقل طور پر رشتے استوار ہونے چاہیے اور اس خاندانی زندگی کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے. اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات, یہ نہیں کہ جب تک مفادات وابستہ اور مفادات پورے ہوں تو تعلق رہے اور جب مفاد ختم ہو جائے تو تعلق بھی ختم ہو جائے. نہیں, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یقیناً اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے ہم سب, ہر ایک کی شکل مختلف, ہر ایک سکن کا شیڈ مختلف, ہر ایک کی زبان مختلف. مثلاً ایک اردو ہی کو لے لیجیے, کتنے مختلف ڈائلیکٹ ہیں, کتنے مختلف انداز سے بولی جاتی. اسی طرح ہر زبان میں اور بیک وقت دنیا میں ہزاروں زبانیں وجود میں آ گئیں. حالانکہ سب زبانیں جذبات اور احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہیں, لیکن ہر شخص اپنے طریقے سے احساسات کا اظہار کرتا ہے. اس میں بھی نشانیاں ہیں کہ سب کی رنگوں اور زبانوں کے اختلاف کے باوجود سب اسی زمین پر رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں. اور یہ اختلاف ایک فطری اختلاف ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کی اس زمین سے اختلاف ختم نہیں کیا جا سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں, کیونکہ ہر دو انسان کے مزاج میں اختلاف ہے, ہر دو قوموں کی زبان میں اختلاف ہے, موسموں میں اختلاف ہے, پسند و ناپسند میں اختلاف. ان سب اختلافات کے باوجود بھی ممکن ہے کہ سب مل جل کر رہیں. اور اسی کا قیاس کرتے ہوئے دینی اور مذہبی اختلاف کو بھی گوارا کر لیں. مسلمانوں کے درمیان عام طور پر فقہی مسائل میں جو اختلاف ہے وہ وبال جان بن کے رہ گیا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے پر کفر اور فسق کے فتوے لگائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے ہیں عبادت کرنے کے جو ہم تک پہنچے, دین کی ایک وسعت کے لیے کہ سب اللہ کی عبادت تو کریں, ہاں اس میں تھوڑا بہت فرق ہو. کوئی ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے, کوئی نیچے باندھ رہا ہے, کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے, آخر پڑھ تو نماز ہی رہا ہے. ہمارے لیے بات کیوں ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ جہاں ہم باندھ رہے ہیں ہم سب کو وہیں بندھوانا چاہتے, اور اگر کوئی وہاں نہیں باندھتا تو وہ نکل جائے یہاں ہمارے پاس سے. اسی طرح نمازوں کی تعداد میں, مثلاً تراویح نماز کے بارے میں سارا رمضان جھگڑا اور فساد چلتا رہتا ہے, آج پڑھیں کہ 20 پڑھیں, کیا یہ جھگڑنے کی بات ہے؟ نماز تو اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جاتی ہے. اگر ایک شخص آج پڑھتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ کو یاد کر رہا ہے, اس کو حق ہے کہ وہ اس طرح یاد کرے. اور اگر کوئی 20 پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی اپنی دلیل ہوگی, پڑھنے دیں اس کو. ان چیزوں پر اتنا فرق کریٹ کرنا اور اتنا جھگڑنا اور اتنا لڑنا کہ انسان بد اخلاق ہو جائے اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جائے, یہ دین نہیں ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا, یہی دراصل دین ہے. اصل دین کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف جھک جاؤ. تمہارے صرف ظاہر نہیں اندر بھی اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہونے چاہیے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے, سمجھدار لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں, جو قومی یسمعون, جو بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ادھوری بات سنی جائے اور صرف وہ سنی جائے جو اپنے مطلب کی ہو تو دین کی روح سمجھ میں نہیں آتی. یہاں پر نیند کو نشانی قرار دیا گیا, رات کو بھی اور دن کو بھی سونا. لیکن دن کو سونے سے مراد یہ نہیں کہ سارا دن سوتا رہے انسان, الا یہ کہ کوئی بیمار ہو. حضرت عبداللہ بن عباس نے دن کے سونے, خصوصاً چاشت کے وقت سونے کو ناپسند کیا. اپنے بیٹے کو اس سے بچنے کی تاکید کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ دوپہر کے سوا دن کے کسی حصے میں سونا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن کو استراحت فرماتے, جس کے بارے میں قیلولہ کا لفظ آیا ہے, مگر قیلولہ دوپہر کا کھانا کھا کر سونے کو نہیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہی سونے سے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل میں قساوت اور سختی پیدا کرتا ہے. اور فزیکلی بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر کھانے کے فوراً بعد سویا جائے تو دل کی شریانیں سخت ہو جاتی ہیں. اور یہ دن کو آرام کس لیے اس کا حکم دیا گیا؟ تاکہ انسان مثلاً صبح سے کام لیے, تہجد کے وقت اگر کوئی اٹھا ہے اور پھر وہ مسلسل کام کر رہا ہے, دوپہر کو تھوڑا آرام کر لیتا ہے, تو وہ ایک طرح سے پھر ایک نیا دن شروع ہو گیا, پھر رات تک اپنے کام آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ نیند انسان کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ جدید ریسرچ سے معلوم ہوا کہ کھانے کے بغیر انسان 14 دن تک زندہ رہ سکتا ہے, لیکن 10 دن تک اگر کسی کو سونے نہ دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو گویا کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت ہے انسان کے لیے سونے کی. اور بہت سی بیماریاں نہ سونے سے جنم لیتی ہیں. اور اسی طرح رات کو سونا, کہتے ہیں کہ رات کو کچھ مخصوص اوقات ایسے ہیں کہ جس کے اندر سونے سے انسان کے اندر ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں, ان پر پھر انسان کی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اب کیا ہو گیا, دن سونے کے لیے اور رات جاگنے کے لیے ہو گئی. لیکن اگر تاک راتوں میں بھی جاگنا پڑے اللہ کی عبادت کے لیے تو گراں ہو گیا. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے, خوف کے ساتھ بھی اور تما کے ساتھ بھی, اور آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا, بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں, سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے, پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا, اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے, اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت ہیں کچھ ایسے غلام بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر شریک ہو, اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے, تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اپنی صفات میں کیسے شریک کر لے؟ تم جس کے بندے ہو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اگر ہم اپنے نوکروں کو اپنا گریڈ نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کو اپنی کچھ صفات کیسے دے سکتے ہیں کہ جاؤ تم رزق تقسیم کرو اور تم اولاد تقسیم کرو؟ ہرگز نہیں, یہ ساری تقسیم اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں, مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو, قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. یہی بالکل راست اور درست دین ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے, اور ڈرو اس سے, اور نماز قائم کرو, اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے. ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے, اسی میں خوش ہے, اور باقی سب کو گمراہ قرار دیتا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں, پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. اچھا مزے کر لو, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پہ پھول جاتے ہیں, اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے, اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. بس اے مومن, رشتے دار کو اس کا حق دے, اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں, اور وہی فلاح پانے والے ہیں جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے. اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. یعنی سود کا پیسہ اگر کسی کو ملتا ہے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہو گیا, حالانکہ اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو, اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. سود لے کے مال نہیں بڑھتا, زکات دے کر مال بڑھتا ہے. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا۔ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، یعنی ان کے اپنے ہی سیے کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جمع دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کے لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کے کام کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، تو جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں۔ اب 14 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ بادل کیسے بنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، اور آج ہم نے تجربے سے دیکھ لیا۔ تجربوں کو پھر مانیں گے، لیکن کتاب کی بات مانتے ہوئے شک ہوگا۔ پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ سارے کے سارے مٹکے کی شکل میں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو گئے، نہیں، خوبصورت انداز میں آسمان پہ پھیل جاتے ہیں۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے، تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات، کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، کہ بارش کے اس عمل سے زمین سے ہریالی نکلتی ہے۔ اس سے سبق سیکھو، کیسے؟ کہ قیامت کے دن اسی زمین سے تم بھی پیدا ہو جاؤ گے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں، تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہوا تو خوشخبری لاتی ہے، بادل اٹھاتی ہے، اور ایک دوسری ہوا کیا کرتی ہے؟ کھیتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی ایک ہوا زندگی کا سامان ہے، اور دوسری ہوا زندگی کو ختم کرنے کا۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہو، جو سننا ہی نہ چاہتے ہو، اپنے پرانے عقائد پر ہی جمے رہے۔ ایسے لوگوں کو کچھ بھی نصیحت نہیں ہوتی، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستہ دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سرے تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ جو قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، وہ عمل کی سوچنے لگتے ہیں۔ ہدایت ایسوں کو ملتی ہے، سمعنا و اطعنا کہنے والوں کو۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، اتنے باریک کیڑے سے کہ جس کو نیکڈ آئے دیکھ بھی نہیں سکتی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا محتاج ہوتا ہے، خود کھا نہیں سکتا، خود کو صاف نہیں کر سکتا، صرف رونا ہی رونا جانتا ہے۔ بھوک لگے تو رو رہا ہے، گیلا ہے تو رو رہا ہے، تکلیف ہے تو رو رہا ہے، بول کے بتا بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور کہ جو صرف رونا جانتا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کو بولنے والا، سمجھنے والا، عقل والا بناتا ہے۔ اور جب اللہ انسان کی ساری قوتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اسی رب کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ سات برپا ہوگی تو مجرم پسنے کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی کیا نظر آئے گی؟ ایک گھڑی۔ آج ہم کو لگتا ہے نا بڑی لمبی عمر ہے، پہاڑ جیسی زندگی ہے، کیسے کٹے گی؟ قیامت کے دن پلٹ کے یہ ایک لمحہ نظر آئے گی. جیسے ایک اور روایت میں دنیا کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی ان کو صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک پہر لگے گی، اسی طرح قبر کی زندگی کے بارے میں بھی ان کا احساس ختم ہو جائے گا، ٹائم اور سپیس کا احساس نہ رہے گا مرنے کے بعد. لہٰذا قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو سوئے تھے، اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو، تو یہ وہی روزے حشر ہے لیکن تم نہ جانتے تھے. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، طرح طرح سے. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، تم غلط ہو. جو سنانے والے کو ہی جھوٹا قرار دیں گے. اس طرح تھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں، اور بہت سے لوگ بغیر جانے جھٹلانے لگتے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ایسے میں جب حق بات بتانے کا جواب یہ ملے کہ لوگ ماننے کی بجائے الٹا غلط کہنا شروع کر دیں تو اس میں کیا کرنا ہے؟ صبر. یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ.